بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم السلام خرم بھائی, اور ہمارے عزیز ناظرین آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے اپنی صبح کا آغاز کیا ہوگا, اور بہرحال قرآن پاک کی تلاوت اور روزے بھی انشاءاللہ ضرور اچھے گزر رہے ہوں گے. اس میں خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ خوراک کے لحاظ سے, چاہے بہرحال اپنے جو عادتیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا تبدیل کرنے کے لحاظ سے. وہ عادتیں تبدیل کر لیں گے تو بہت ہی اچھا گزرے گا. شروع ہم لوگ پروگرام کیسے کریں گے؟
دعا کے ساتھ, رمضان کے مہینے کی, رمضان کے مبارک مہینے کی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے, اور اس کے بعد دوبارہ اسٹوڈیو میں آئیں گے اور پروگرام صبح زندگی کو آگے بڑھائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح زندگی کے اسٹوڈیو میں, اور امید کریں گے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آئے گا. میں صرف یہ بتاتے چلوں آپ کو کہ ہفتے کا موضوع ہمارا چل رہا ہے روزہ اور رمضان مبارک اور روزے کے فوائد, اور اس سلسلے میں ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں facebook.com/SUT Morning Show پر آپ لوگوں کا.
اور ناظرین آپ کو ہم بتاتے چلیں گے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو جانی پہچانی ہیں جی, ان کے بارے میں معلوم ہے ہمیں. بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو بہت اہم ہیں, بہت یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں آج بھی ان کا اثر موجود ہے, اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم یا بہت ہی محدود معلومات,
بھولتے جا رہے ہیں. بالکل, یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہماری, خاص طور پہ جو نئی نسلیں آ رہی ہیں
پتہ ہی نہیں ہے.
بالکل, جیسے وہ آپ کی بات رضوی صاحب سے ہو رہی تھی پچھلے ہفتے, کہ ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ نئی نسل فلموں کے ذریعے ان کو ایسی ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی تاریخ کو بھولتے جا رہے ہیں. بھائی یہ چیز بتائی جا رہی ہے بالکل ٹھیک ہے,
بس تو یہ بتائی جا رہی ہے. تو ایسی شخصیات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو آج ہم لوگ گفتگو کریں گے, خدیجہ اقبال صاحبہ تشریف لائی ہیں, تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ہم بات کریں گے علامہ اقبال کے حوالے سے. یہاں سے ہم لوگوں کی شروعات ہوں گی. اب ہم بڑھیں گے مختلف جو اسلامی اور علاقائی جو ہم لوگوں کی شخصیات تھیں ان کے حوالے سے آپ سے.
زبردست حسن, آپ کو مبارک ہو, اور یہ بڑا زبردست آپ لوگوں نے سیگمنٹ شروع کیا, انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گا. اور میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں اسکائپ کے ذریعے شہیر الہی صاحب ہوں گے, سماجی امور کے ماہر ہیں, اور انشاءاللہ ان سے ہم ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے.
اور ایک چیز آخر میں بتاتے چلیں کہ سحر میں جو لوگ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو واقعی ان لوگوں کو تو خیر یعنی مبارکباد پیش کرنی چاہیے, بہت سخت کام ہوتا ہے لیکن بہت اہم عبادت ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں بھائی رات کو کھا کے ہم سو جائیں گے, چند دن پہلے میری ایک حدیث پر نظر پڑی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی, اور اس میں جناب نے ارشاد فرمایا تھا کہ صبح کو حتیٰ اگر ایک کھجور کھانے کے بھر کا یعنی تم وقت لگاؤ اور سحر کے لیے اٹھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے, اور اس کا ثواب یعنی بے انتہا اس کا ثواب ہے, یعنی واقعی یعنی کوئی شمار نہیں ہے.
بالکل, اور اس کے علاوہ حسن ایک اور حدیث بھی ہے, اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی زمین پہ پڑنے سے پہلے اٹھو, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم حدیث ہے, اور بالکل جی صبح اٹھنے کا اپنا بہرحال وہ ہوتا ہے, عبادت کرتا ہے بندہ
سحر کے, خاص طور سے میں ابھی بات کر رہا تھا, تو انشاءاللہ ہمارے ناظرین ضرور اس پر عمل کریں گے.
جی اب کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم آپ؟
ابھی ہم لوگ چلیں گے دعا,
ایک
اور دعا ماہ رمضان کی, اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدیجہ اقبال صاحبہ, انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے.
خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر پروگرام صبح زندگی میں. وقت ہوا ہے گفتگو کے حصے کا, ایک نیا سلسلہ جو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے اس طرف جائیں گے ہم لوگ, لیکن صرف یہ بتاتے چلوں آپ کو تصویری مقابلہ رمضان مبارک کے سلسلے میں ہمارا فیس بک پہ شروع ہو چکا ہے. اپنے علاقے کی تصاویر رمضان کے مہینے کے سلسلے میں, افطاری سحری جو بھی آپ تصویر ہمارے لیے بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں, اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں ہم لوگ قرآن اندازی کریں گے, اور دوبارہ 3 خوش نصیب جو لوگ ہیں ان کے نام نکلیں گے اور ان کو انعامات بھیجے جائیں گے. چلتے ہیں حسن کی طرف تاکہ حسن گفتگو کے حصے کو شروع کر سکیں. جی
بہت شکریہ خرم, اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم لوگ تھوڑے نہیں جلدی اعلان کریں گے, کیونکہ ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ دیر ہو گئی تھی, تو ہو سکتا ہے بعض ناظرین کو بہرحال برا لگ گیا, اور لیکن یہاں پہ جو آفس کا جو کام ہوتا ہے اور کاغذی کاروائی ہوتی ہے وہ تھوڑی پریشان کن ہوتی ہے, تو آپ لوگ معاف کریں گے, اور اس دفعہ یقیناً آپ لوگ بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے اس مقابلے میں. ناظرین گزشتہ صدی یعنی 20ویں صدی جو گزری ہے اس میں بہت ساری مؤثر شخصیات رہی ہیں, شاید عالم اسلام کو پھر سے ایک زندگی ملی, اور اس زندگی کی وجہ سے آج اگر مسلمانوں کی شناخت ہو رہی ہے، مسلمانوں کی پہچان ہو رہی ہے، تو اسی کی وجہ سے، ویسے بعض غلط چیزوں سے بھی ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے یہ سی کے در پہ ہیں، قتل و غارت گری اور خونریزی کے ذریعے پہچان کروائیں، لیکن بہرحال یہ بہت ہی موقت مسئلہ رہے گا اور بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا. لیکن امام خمینی، علامہ اقبال اور امام موسیٰ صدر، اس طرح کی شخصیات رہی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور اسلام کی صحیح شناخت کروائی. ایک ان میں سے سید جمال الدین اسد آبادی یا افغانی، بعض یعنی ہر علاقے میں گئے تو وہ انہوں نے اپنا ہی سمجھا اس علاقے کو اور وہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا سمجھا. علامہ اقبال کی بھی ایسی شخصیت تھی، بظاہر سرزمین ہندوستان میں پیدا ہوئے لیکن ایک قوم کے یعنی کہہ سکتے ہیں قومی شاعر بن گئے، اور صرف محدود اسی حد تک نہیں رہے، ایران پر میں بھی بہت زیادہ ان پر کام ہوا ہے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے اہداف کے بارے میں. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ہم خدیجہ اقبال صاحبہ سے خوش آمدید کہتا ہوں، رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروگرام آپ کے حوالے.
بہت شکریہ، میری طرف سے بھی رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی، ناظرین کو بھی.
انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اس کی سعادتیں اور برکتیں ہمیشہ ہم پر جاری و ساری رکھے.
انشاءاللہ تو علامہ اقبال کے حوالے سے ہم لوگ آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ان کے شخصیت کے مختلف پہلو تھے، یعنی ایک یعنی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بھائی حسن زیدی جو ہیں وہ بس زیادہ بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی کچھ نہیں معلوم، نہ میں کسی چیز کے لیے فائدہ مند ہوں. علامہ اقبال ایسی شخصیت تھے کہ ہر پہلوؤں کی زندگی کا ہم لوگوں کے لیے ایک درس ہے.
بالکل ایسا ہی ہے. میں چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے، سب لوگ جانتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، یہاں ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں علامہ اقبال. میں چاہوں گی کہ ان کے پہلوؤں پر، ان کی شخصیت کے پہلوؤں پر بات کرنے سے پہلے ایک مختصر سا خاکہ ان کی شخصیت کا، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی کیسے گزری، اس کے بارے میں بات کر لی جائے. علامہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال برصغیر میں اسلامی بیداری کے علمدار ہیں. آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک خواب غفلت سے بیدار کیا، وہ خواب غفلت یعنی جو صدیوں پر محیط تھی. آپ سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ایک زمانہ گزر چکا تھا، جو شاندار دور گزار چکے تھے، لیکن ایک طویل زمانہ ایسا رہا تھا آپ سے پہلے کہ جس میں مسلسل خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے یہ ذمہ داری محسوس کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی صلاحیتیں عطا کی تھیں. یہی ڈاکٹر محمد اقبال جو 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ کے شہر میں پیدا ہوئے، آپ کا تعلق اصل میں کشمیری برہمنوں سے تھا. انہی میں سے کسی نسل میں آپ کے کوئی جد امجد جو ہے اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں جو ہے وہ ساکن ہو گئے. اور آپ کی پیدائش کے حوالے سے ایک بہت اہم واقعہ بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اقبال کا خاندان بہت دیندار خاندان تھا، اور آپ کے والد نور محمد جو ہیں وہ بھی ایک صوفی بزرگ تھے. تو آپ کی پیدائش سے پہلے آپ ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک پرندہ، آپ کی سفید رنگ کا پرندہ، آپ کی گود میں گرتا ہے، جس کی تعبیر آپ یوں نکالتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک اسلام کا نامور اور مشہور شخص کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. قطع نظر اس بات سے کہ یہی پرندہ جب اقبال شاعر بنیں گے، جب وہ ایک نامور شاعر اور دنیا جہان میں ناموری کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت پا لیں گے، تو یہی پرندہ ان کی شاعری میں ایک ایسا استعارہ بن جائے گا جسے وہ اپنے جوانوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے جو ہے وہ استعارے کے طور پر، تشبیہ کے طور پر استعمال کریں گے. ایسا ہی تھا. اور علامہ اقبال نے شروع میں سیالکوٹ میں ہی تعلیم حاصل کی، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ تک آپ لاہور تشریف لے گئے. لاہور میں ایم اے تک تعلیم حاصل کی، اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کالج میں بھی تدریسی فرائض انجام دیتے رہے. اس کے بعد 1905 میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے وہ بیرون ملک تشریف لے گئے. پہلے لندن گئے، وہاں سے بیرسٹری کی جو ہے ڈگری حاصل کی، اور میونخ یونیورسٹی سے جرمنی کی، وہاں سے اپنے جو ہے وہ فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کی، اور 1908 میں آپ تشریف لے آئے. یہ سارا دور جو ہے وہ، اس دور میں آپ نے زبانہ طالب علمی سے ہی شاعری شروع کر دی تھی. یہی شاعری آپ کی زندگی کا ایک جو ہے وہ نمایاں ترین پہلو ہے، جس کی وجہ سے آپ نے پوری دنیا میں، یعنی یہی شاعری ہے جس کی وجہ سے آپ مفکر اسلام بھی بنے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ حاکم الامت بھی بنے. یہی شاعری ہے جس نے آپ کو جو ہے وہ ایک لحاظ سے سیاست دان کے حوالے سے تصور پاکستان پاکستان آپ نے لوگوں کو دیا, مسلمانوں کو دیا, ہندوستان کے مسلمانوں کو, برصغیر کے مسلمانوں کو, تو مصور پاکستان بھی کہلائے. یہ مختلف حوالے جات ہیں, یہ مختلف جنبے اور جو ہے وہ پہلو ہیں علامہ اقبال کی شخصیت کے جس کے بارے میں آپ نے بات کی. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال ایک عالمگیر شخصیت ہیں, ایک عظیم المرتبہ شخصیت ہیں, جن کے مختلف جہتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. وہ سیاست دان ہیں, وہ قانون دان بھی ہیں, وہ جو ہے مفکر اسلام بھی ہیں, وہ حکیم الامت بھی ہیں, وہ اسلامی تحریک اور جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو تحریک برصغیر میں چلی اس کے ایک نمایاں کارکن بھی ہیں. ان سب پہلوؤں سے بڑھ کر اقبال کا جو نمایاں ترین پہلو ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہے. آپ نے نہ صرف اردو زبان میں شاعری کی بلکہ فارسی زبان میں
فارسی اشعار زیادہ ہی رہے,
بالکل ایسا ہی ہے.
اس کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہوتا ہی ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارے بہت سارے بچے جاتے ہیں یا بزرگ بھی حتیٰ چلے جاتے ہیں یورپ, امریکہ, جرمنی, وہاں کے اقدار سے, وہاں کے تہذیب سے
متاثر ہو جاتے ہیں,
بہت شدید طور پر متاثر ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال کیوں نہیں ہوئے؟
علامہ اقبال, آپ یہ دیکھیے کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو نہ صرف خود دیندار تھا بلکہ اسلام جو ہے وہ اقبال کی تعلیم کے حوالے سے بھی اس نے بہت خیال رکھا. اقبال کے جو والد ہیں نور محمد صاحب, آپ نے بہت جو ہے وہ ان کی تربیت پر توجہ دی, آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دی, آپ کی پرورش کے حوالے سے بہت خیال رکھا اسلامی حوالے سے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کے والد شروع میں آپ کو صرف قرآنی تعلیم ہی دینا چاہتے تھے, قرآنی اور اسلامی تعلیم دلوانا چاہتے تھے, جس کے لیے آپ کو ایک مدرسے میں جو ہے وہ بھیجا گیا. اقبال کے ایک استاد ہیں مولوی میر حسن, آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت جذباتی لگاؤ بھی ہے, نہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اعلیٰ پائے کی شخصیت ہیں بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اقبال کو انہوں نے وہ ہر وہ چیز سکھائی, ہر وہ جو ہے وہ علم عطا کیا جو ان کے پاس خود اپنے پاس تھا اور جو آنے والے وقت میں اقبال کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا. یہی وجہ ہے کہ اقبال ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ احترام اور یہ محبت اس حد تک ہے کہ جب اقبال کو ایک دفعہ برطانیہ کی حکومت نے جو ہے وہ سر کا خطاب دیا تو آپ نے پہلے تو انکار کیا اس بات سے, آپ سر کا خطاب برطانیہ کی حکومت سے نہیں لینا چاہتے تھے. یہ سارا پس منظر آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں کیا حالات تھے, مسلمانوں کی حالات جو ہیں وہ انہیں برطانوی حکومت برصغیر پر قابض تھی, تو وہ اس وجہ سے ان سے جو ہے وہ سر کا خطاب لینا اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے تھے, بہتر نہیں سمجھتے تھے. لیکن برطانوی حکومت کی بہت زیادہ اصرار کرنے پر جب آپ نے جو ہے وہ اسے قبول کیا تو اس شرط پر قبول کیا کہ میرے استاد کو یعنی مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے. عام طور پر یہ خطاب جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی کوئی نہ کوئی اہم تصنیف ہو. جب برطانوی حکومت نے یہ جو ہے وہ سوال کیا اس بابت تو آپ نے کہا کہ میں خود ان کی زندہ تصنیف ہوں, لہٰذا برطانوی حکومت نے پہلے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تو اقبال نے اپنے لیے سر کا خطاب جو ہے وہ قبول کیا. یہاں سے ہی دیکھیے یہ وہی بات ہے جو ابھی آپ نے کہی کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی یورپ میں چلا جاتا ہے, جو کوئی مغربی ممالک میں چلا جاتا ہے, اس کی ثقافت سے, وہاں کے رنگ ڈھنگ سے اور وہاں کے جو ہے وہ سوہانی چیزوں سے ساری جو ان کو نظر آتی ہیں خوبصورت اور دل فریب, ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن اقبال چونکہ اپنے پس منظر میں اور اپنی تربیت میں ایک جو ہے وہ خاص چیز رکھتے تھے اور اسلام کی تعلیم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے حاصل کر چکے تھے تو اقبال اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے. میں بات کر رہی تھی کہ اقبال کو پہلے مدرسے میں,
ہاں بالکل, اگر ہم لوگ یہاں پہ ایک وقفہ لے لیں بیچ میں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو جاری رکھیں, بہت دلچسپ ہے. لیکن بہرحال وقت بھی ہم لوگ آپ جانتے ہیں بہت محدود ہے, چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ لوگوں کی گفتگو جاری رہے گی. میرے ساتھ شہیر الہی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام صبح زندگی میں. سلام عرض کرتا ہوں شہیر الہی صاحب اور خوش آمدید کہتا ہوں اور ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو.
خیر مبارک آپ سب کو بھی, السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ شہیر الہی صاحب, وقت دیا آپ نے ہمارے پروگرام کو. شہیر الہی صاحب, موضوع جو آپ نے انتخاب کیا وہ تھا رمضان اور اس کے ہمارے معاشرے پہ اثرات.
جی بالکل ایسا ہی ہے. میں یوں کہوں کہ رمضان کو اگر کچھ جہتوں میں بانٹ لیا جائے تو اس کو سمجھنا آسان ہوگا.
صحیح.
جسمانی, ذہنی, روحانی, معاشی اور معاشرتی پہلو ہیں اس کے.
صحیح.
اور یہ انفرادی سے لے کر اجتماعی پہلو پہ بھی اس میں بحث کی جا سکتی ہے. بات شروع کرتے ہیں ان علماء سے, ان لوگوں سے کہ جن کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے.
صحیح.
سب سے پہلے جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی ہے رمضان کے متعلق, تو یہ جو لفظ رمضان ہے یہ رمز میں سے نکلا ہے. رمز کا مطلب ہے جلا دینا یا گرم پتھر. یہ اس دور میں رمضان نازل ہوا ہے جب شدید گرمی پڑا کرتی تھی اور صحرائے عرب میں اونٹنی کے بچے بھی بلبلا کے مر جایا کرتے تھے.
صحیح.
और दूसरा जो सयाम है जिसका जिक्र सौम और सयाम कुरान में जिसका जिक्र आया है, तो इसका मतलब है रोक देना या रुक जाना किसी चीज से। तो ये तो इसके इसका मफहूम हो गया। अच्छा, इसका जो मफहूम है ये अपने फलसफे को अपने अंदर समेटे बैठा हुआ है, जिसको हम समझने से अभी तक कासिर हैं। इसको अगर समझा है तो नबी खत्मी मर्तबत अलैहिस्सलाम ने और अइमा अहले बैत रसूल और जय्यद साहब कराम ने इसको समझा है, और उलमा औलिया और मुहद्दिसीन ने इसको समझने की कोशिश की है, वरना आम लोगों से रमज़ान के फलसफे तक पहुंचना बहुत मुश्किल रहा है।
ठीक,
हर
सही।
एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ सहाबा कराम एक शख्स को रस्सियों से बांध कर ले आए
सही
और आपके सामने पेश कर दिया
जी।
आपने पूछा कोई इसको बांध क्यों रखा है, फरमाया या रसूलल्लाह ये आपकी शान में गुस्ताखी करता है, ये नाउज़ुबिल्लाह आपकी शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो आपके शायना शान नहीं है, तो आपके बराबर में मौला अली अल मुर्तज़ा तशरीफ़ फरमाते। आपने फरमाया अली इसकी ज़बान काट दो। अली उनको रस्सियों से पकड़ के अपने घर ले गए और उससे पूछा कि मियाँ तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम भूखे हो? उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत भूखा हूँ, बड़े दिन से कुछ खाया नहीं। आपने फरमाया बेटे प्यास लगी है? फरमाया मैं बहुत प्यास हूँ, बड़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ। फिर आपने पूछा भाई तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा राह है, कुछ सवारी है? उसने कहा जी वो तो नहीं है। तो आपने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इनके लिए फ़ौरन जो है खाने का बंदोबस्त किया जाए, पीने का भी, और एक घोड़ा भी इनको अता किया जाए ताकि ये लोग चले जाएँ। तो अली मुर्तज़ा ने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और अगर कहा जाए तो भगा दिया। तो कुछ लोग गए कंप्लेंट लेके, शिकायत लेके कि या रसूलल्लाह आपने कहा था अली को कि इसकी जबान काट दी जाए, तो अली ने तो उनको भगा दिया। अगले दिन वो शख्स अपने हाथों में रस्सियां डाल के खुद रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम के सामने पेश हो गया।
सही।
रसूलल्लाह ने पूछा कि मियाँ क्या मामला है? तो आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह ये आपने क्या तरबियत फरमाई है, आपने क्या फलसफा सिखाया है कि ये जो शख्स है जिसका नाम अली है, ये जो आपका भाई है और आपका सहाबी है, ये इन्होंने मेरा असल मसला ही जान लिया और मैं चाहता हूं कि मैं आपकी गुलामी इख्तियार करूं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि देखो अली ने इसकी कल वाली जबान काट दी। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, जितने भी मसाइल हैं हमारे मुल्क में और हमारे इर्द गिर्द जितने भी इस्लामी मुल्क हैं जहां उभर रहे हैं, वहां पर जो तसव्वुर रमजान है या जो तसव्वुर है खाना खिलाने का और बांटने का, वो असल फलसफा था रमजान को, जिसको किल कर दिया गया है। और
अच्छा।
इसको समझना बहुत जरूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम अली मुर्तज़ा अइमा अहले बैत क्या किया करते थे? खुद रोजे रखा करते थे, खुद रमजान की तरबियत फरमाया करते थे, और इस हद तक रोजे रखने के आपने अपने पेट मुबारक के ऊपर पत्थर बांधे हुए करने, लेकिन लोगों को आप गोश्त भी खिला रहे हैं, लोगों को आप और चीजें भी खिला रहे हैं, बांट रहे हैं। हमारे यहाँ ये रिचुअल की हद तक रह गया, यानी कि एक रस्मी इबादत के तौर पर रह गया, और जो बहुत आसान है।
सही।
आप सुबह उठें, आप सहरी करें, आप अफतारी करें, आप एसी वाले कमरों में बैठें, आप नित नई मूवीज और फिल्में देखें, अंग्रेजी की देखें, उर्दू की देखें, और आपका वक्त गुजर जाएगा। लेकिन उस फलसफे की कांट छांट करना जरूरी है कि जो हमें आइम्मा ने, जो हमें औलिया अल्लाह ने सिखाया है, वो ये है कि रमजान शरीफ का मतलब ये है कि आप लोगों की असल परेशानी को समझें, उनके दुख तकलीफ जो दुखांत है असल, आज हिंद सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जो मसला है कि लोग बेचारे भूखे हैं, लोग प्यासे हैं, महंगाई का जोर जोरा है, तो हम इन चीज़ों को अगर ले कर चलें तो सबसे पहले माशरे की जो इज्तमाई फसल है इंसानों की
जी,
वो रमज़ान के जरिए हम दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहली जहत उसकी होगी कि
गुफ्तगू आपके साथ जारी रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बयान किया, बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह हमारे नाजरन को भी पसंद आ रही होगी आपकी गुफ्तगू। इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी आपके साथ। शहीद लाई साहब हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा मत। इस्लामाबाद स्टूडियो में शहीद लाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पर एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगे हम स्टील मिल के बारे में। मुबारक है, स्टील मिल है जो एक बहुत मशहूर और एक बहुत बड़ी स्टील मिल है ईरान की, उसके बारे में रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
تاریخی لحاظ سے تو یہ کوئی 3000 سال پہلے کی بات ہے جب آرمینیا میں پہلی بار خام لوہے کو کار آمد لوہے میں تبدیل کیا گیا تھا، لیکن ماڈرن اسٹیل انڈسٹری کا قیام 18ویں صدی میں عمل میں آیا، جو آج کی ترقی یافتہ شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد ملکوں کی اقتصادی ترقی کا راستہ ہموار ہوا اور انہوں نے مختلف طرح کی ٹیکنالوجیوں سے کام لینا شروع کیا۔ مبارکہ اسٹیل ملز کمپلیکس میں لا تعداد شعبے ہیں، جن میں سے 10 انتہائی اہم ہے۔ یہ کارخانہ انتہائی ماڈرن ٹیکنالوجی، آٹومیشن سسٹم اور ماہر افرادی قوت سے کام لیتے ہوئے ملکی اور بین الاقوامی منڈیوں میں اپنی پروڈکٹس فراہم کر رہا ہے، جن میں کریڈلز اور ہاٹ اینڈ کولڈ رولنگ پلیٹیں شامل ہیں۔ جن پیداواری اشیاء کا میں نے نام لیا ہے، یہ سب کی سب لا تعداد صنعتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ بطور مثال، مشینریوں کی تیاری، ہوائی جہازوں، آٹوموبائل اور پائپ وغیرہ بنانے میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان تمام صنعتوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔
جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مبارک اسٹیل مل کے بارے میں رپورٹ ہم لوگوں نے تیار کی تھی، وہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جی، ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں شہیر الہی صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں پر خدیجہ اقبال صاحبہ موجود ہیں۔ ابھی چلیں گے ہم حسن کی طرف تاکہ حسن گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ جی حسن،
بہت بہت شکریہ خرم، اور آپ کی گفتگو بھی آدھی رہ گئی تھی، اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یعنی اپنی گفتگو مکمل کریں، اور ایک سوال ہے اس کے بعد آپ اس کی طرف بھی اگر توجہ دیں کہ شعرا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، یعنی خود ہم پرانے زمانے میں، اب تو خیر چلیں دوسرا ایک یعنی راستہ ہی شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک زمانے میں یہ تھا کہ جو اچھے شعرا تھے یا وہ بادشاہوں کے مد مقابل تھے یا بادشاہوں کے ساتھ تھے. مثال کے طور پر 1000 سال تقریباً اب ہو گئے ہیں، فردوسی بہت ہی مشہور ایرانی شاعر جو دنیا بھر میں یعنی فارسی کو ریوائیو کرنے میں، پھر سے اسے زندہ کرنے میں ان کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، وہ اپنے اشعار کے ذریعے جو اس وقت کے حاکم تھے بہت ہی نرم، بظاہر یہ کہ واقعہ سنا رہے ہیں، دوسرا کوئی ایک افسانوی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں، لیکن بادشاہوں کی بادشاہت اور حکومت کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ ان کے طرز حکومت پر. دراصل علامہ اقبال نے دوسرا یعنی راستے پر وہ گئے اور مسلمانوں کو بھی، یعنی بادشاہوں پر شاید بظاہر بہت زیادہ تنقید نہیں کی لیکن مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنا شروع کر دی. اس کے حوالے سے میں آپ چاہوں گا کہ
بالکل ایسا ہی ہے. ابھی جو آپ نے بات کی کہ مختلف طرح کے شاعر ہوتے ہیں، فردوسی کی بات کی یا اقبال سے پہلے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک زمانہ تھا، شاہوں کا دور تھا. اس دور میں جو ہے وہ انسان جو رعایا تھی وہ مجبور تھی کہ بادشاہوں کی تعریف کرے تاکہ اس سے جو ہے انعام و اکرام حاصل کر سکے، اور شاعر بھی انسان ہیں، ان کی بھی انسانی ضروریات ہیں، ان کو پوری کرنی ہوتی ہیں. تو بہت سے شاعر جو ہیں وہ بادشاہوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ محلوں میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی تعریفوں پر رتب اللسان ہوتے ہیں، اور اپنا جو ان کا کلام ہوتا ہے، ان کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ اس کو بادشاہوں کی جو ہے وہ تعریف و توصیف پر لگا دیتے ہیں. تو اقبال کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جس صدی کے جو ہے جس وقت میں ان کی پیدائش ہے، اس وقت میں یہ دور اس طرح سے نہیں تھا، یعنی بر صغیر پر برطانیہ کی حکومت تھی اور برطانوی جو ہے وہ شاہی دور تو تھا لیکن وہ شاہانہ دور اس طرح سے نہیں تھا، ایک طرح سے سیاست جو ہے اس میں موجود تھی. اور جو ہے وہ اقبال یہ چاہتے تھے کہ جب اقبال شاعری کی طرف آتے ہیں، جب اقبال اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، اور صرف بر صغیر کی قوم کو نہیں، بر صغیر کے نوجوانوں کو نہیں، اقبال کی نظر جو ہے وہ پورے جہان پر تھی. یعنی ہم اقبال کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. اب مختلف ادوار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جب ہم اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف ادوار میں ممکن ہے کہ شروع میں اقبال نے کوئی ایسا نظریہ پیش کیا گیا ہو اقبال کی شاعری میں جو بعد میں تبدیل ہو گیا ہو، جیسے ایک قومیت پرستی کا ہے، شروع میں اقبال نے جو ہے وہ قومیت پرستی کا تصور دیا، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ایک انسانی ضرورت بھی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہے، وہی بات ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو اگر فکر میں تبدیلی نہ آئے تو وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے، اور اقبال تو جمود کے برخلاف تھے، کام کر رہے تھے، آپ تحرک کا درس دیتے تھے، آپ جمود کو جو ہے وہ موت کی علامت قرار دیتے تھے. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ اپنی اسی فکر پر موجود رہتے، جب آپ نے جانچا پرکھا تو آپ کو ضرورت محسوس ہوئی، آپ نے دیکھا جب اسلامی تعلیمات کو جو ہے وہ گہرائی سے دیکھا آپ نے، تو آپ کو پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان ایک حد میں محدود ہو جائے، یعنی ایک مرض جو ہے وہ ان کے لیے قومیت کا تصور دے. مسلمان کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا اللہ کا جو ہے وہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور وہ جس جگہ بھی چلا جائے، وہ جس جگہ بھی جو ہے یعنی ایک ملک سے نکل کر دوسرے ملک میں اگر وہ چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک سے کہیں اور آ گیا ہے، بلکہ اللہ کی سرزمین پر ہے. جب اللہ کی سرزمین ہے تو اس کی سرزمین ہے، یہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اس مرتبے پر پہنچے جس مرتبے پر اللہ نے اس کو خلیفہ نائب کیا ہے، خلیفہ جو ہے وہ بنایا ہے، یعنی اپنا نائب بنایا ہے. تو یہ ایک درجہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. انسان کو اشرف المخلوق کہا گیا ہے تو ایسے ہی نہیں کہا گیا، اس کے لیے بہت ساری جو ہیں وہ آزمائشیں اور مشکلات بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، تب انسان اشرف المخلوق کے درجے پر پہنچتا ہے. تو یہ بات کہ اقبال جو ہیں وہ کسی شاہ کی بجائے جو ہے وہ اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے نہ صرف اپنے برے صغیر کے نوجوانوں کو بلکہ امت مسلمہ کے تمام نوجوانوں کو جو ہے اس بات کا پیغام دیا، یہ درس دیا کہ یہ جمود کا وقت نہیں ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں وہ نشاط ثانیہ جو پچھلے زمانے میں گزر چکی ہے، آپ اس کا تصور اور آپ اس کا عکس جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے اثر لے کر، اس سے جو ہے وہ تاثیر حاصل کر کے اقبال کا یہ نوجوان، اقبال کا یہ شاہین جو ہے وہ دوبارہ سے بیدار ہو اور وہی انقلاب لے کر آئے، وہی اسلامی تعلیمات کا جو ہے وہ نفاذ کرے جو جن پر عمل کرتے ہوئے ایک شاہانہ دور، یعنی شاہانہ دور اس مراد میں کہ اسلامی تعلیمات جو ہے وہ اس طرح سے پورے جہان پر چھا چکی تھیں کہ ہر طرف مسلمان جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا. حکومت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ غلبہ پا لیں کسی پر، حکومت ان کی ایسی تھی کہ وہ دلوں پر حکمرانی کر رہے تھے، وہ مملکت جو ہے اس کو اپنے غلبے میں نہیں لیتے تھے، بلکہ وہاں پہنچ کر جب وہ کسی جگہ کو فتح کر لیتے تھے تو وہاں کے لوگوں پر جو ہے ان کے دلوں پر ایسے حکمرانی کرتے تھے کہ لوگ خود بخود گروہ در گروہ جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے, یعنی ان کا رویہ, ان کا کردار, ان کا اخلاق جو ہے وہ ایسا تھا. اقبال بھی یہی اخلاق, یہی کردار جو ہے وہ اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں جو ہے وہ قابل قدر ہوں اور جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اقبال اس بات سے بہت رنجیدہ ہوتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ غلامی میں اپنی زندگی بسر کر رہی ہے. اقبال ان کو اسی تحریک کی طرف جو ہے وہ یہ تحریک دلاتے تھے, ان میں یہ تحرک پیدا کرتے تھے کہ اب جو ہے یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تمہیں اپنی اس غلامی اور اپنی اس غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہے اور آگے کی طرف بڑھنا ہے. یعنی اقبال کہتے ہیں کہ دل مردہ وہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کی دل مردہ وہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کر مرض کوہن کا چارہ.
یعنی بہرحال بہت بہت شکریہ, یہاں تک اپنی ہم لوگ گفتگو اپنی روکتے ہیں. علامہ اقبال نے اس دور کو یعنی مسلمانوں کو کوشش کی کہ یاد دلائیں جب بہرحال اسپین تک اسلام پھیل چکا تھا اور وہاں پر کتب خانے ایسے تھے مسلمانوں کے کہ یعنی ایک بالکل ایک سینٹر تھے, ایک مرکز تھے علم کا اور سائنس کا, یعنی کہ صرف علم کا ہو بلکہ سائنس کے ایک مرکز بن چکے تھے. علامہ اقبال نے کوشش بہت کوشش کی کہ اس دور کی طرف پھر سے مسلمانوں کو لے جائیں جہاں پر اسلام کا نام روشن ہو, مسلمان نام کی حکومتوں کا نہیں.
بالکل ایسا ہی.
چلتے ہیں خرم کے پاس, اس کے بعد آپ کی خدمت میں.
بہت شکریہ حسن جی, اپنی گفتگو جاری رہے گی. میں سب یہ بتاتے چلوں کہ سید شجاع حسن رضوی صاحب نے ہمارے لیے تصاویر بھیجی ہیں آلو کے پکوڑوں کی, اور بہت زبردست قسم کی تصاویر ہیں. بالکل جی, انشاءاللہ ہم ان تصاویر کو اپنے تصویری مقابلے میں شامل کریں گے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور طاہر صاحب نے بھی ہمیں صبح خیر کہا ہے.
ایک خالی گزارش ہے کہ اپنی تصویریں بھیجیں, یعنی جو تصویریں خود لیں وہ بھیجیں.
بالکل بالکل بالکل, یہ حسن کی آپ نے گزارش سن لی, انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ عمل کریں گے اس پہ. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں شہید الہی صاحب موجود ہیں, آپ کی خدمت میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. اور جی شہید صاحب, آپ گفتگو اپنی جاری رکھ سکتے ہیں.
رمضان کے کچھ اور پہلوؤں پہ بات جی ضرور ہیں, جسمانی اور روحانی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں جب رمضان کا ذکر آتا ہے تو وہ اس حکم کے ساتھ آتا ہے جو بیش بہا محکم آیات کے ساتھ آتا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کہہ کے مخاطب کیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. تو مولا امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دینا رمضان اور روزے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مشقت کو لذت میں بدل رہا ہے. صحیح. لیکن ہم اللہ کو اپنا حاکم ماننے کو تیار ہی نہیں, ہم قرآن کو اپنی آخری کتاب ماننے کو تیار ہی نہیں, ہم نہ اس کے ثقافت سے نہ اہل بیت کی زندگی سے متاثر ہیں. تو صحیح. ہمارے لیے یہ مشقت لذت میں کیسے بدلے؟ نمبر ایک تو یہ ہے, تو اس میں جو روحانی لذتیں ہیں, اس میں جو ذہنی لذتیں ہیں, اس میں جو جسمانی لذتیں ہیں, وہ تو ہم پانے سے قاصر ہیں. دوسرا ایک روایت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اتارا گیا زمین پر تو ان کو جلد کی بیماری ہو گئی, ان کی جلد جل گئی, کیونکہ یہاں پہ کلائمیٹ کا بہت فرق تھا. آپ جنت کی ہوا کے قائل تھے. تو پھر جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ اے آدم, تم ہر قمری ماہ لیونر منتھ کے 13, 14, 15 روزہ رکھا کرو, اللہ تمہیں شفا دے گا. تو اس میں شفا بھی ہے. اچھا, اس میں جسمانی شفا بھی ہے, ذہنی بھی ہے, روحانی بھی ہے, معاشی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, اگر ہم سمجھ جائیں تو. اچھا, یہ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کی تشریح کی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کی پہچان کی, یعنی جس نے اپنے آپ کی پہچان کی, اس نے خدا کی پہچان کر لی. وچ مینس دیٹ نوز یور سیلف سو یو نو دائی لارڈ. تو اس خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا قدم نفس کشی ہے. ایک اور حدیث بھی ہے, پہلے حدیث بیان کر دوں پھر اس کا مفہوم بھی. حدیث یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جنت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے دو قدم ہیں, پہلا نفس, دوسرا جنت. اب نفس کشی میں سب سے پہلی چیز جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے روزہ. جب تک من حیث الامت ہم رمضان کے فلسفے کو سمجھے گی نہیں کہ یہ نفس کشی ہے, یعنی کہ وہ ایول ڈیزائرز, وہ نفس امارہ پر راقب ہو جانا بہت ضروری ہے. وہ تمام بری چیزیں, برے جذبات, بری سوچیں, وہ گھٹیا افکار جو آپ کو انفرادی طور پر اور بحیثیت امت نیچے کو گرا رہی ہیں, اس کی نفس کشی کرنے کی ضرورت. یو نیڈ ٹو ٹیم یور سیلف. آپ کے اندر جو حیوانی, جبلی اور وہ وحشی عادات موجود ہیں کہ جس کو اولیاء اللہ اور ائمہ نے انسانی کر کے دکھایا ویسا ہی ہمیں بھی کر کے دکھانا ہے. اس کے بعد آپ کے اندر خدائی صفت پیدا ہوتی ہے, آپ لوگوں میں لنگر بانٹتے ہیں, آپ لوگوں میں پانی بانٹتے ہیں, آپ لوگوں سے دکھ سکھ شیئر کرتے ہیں. اب دیکھیں جی, یہاں پہ علامہ اقبال کا ذکر ہو رہا تھا, اب اقبال کی میں بات سناتا ہوں آپ کو.
جی
علامہ اقبال فرماتے ہیں, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, جب آپ کو اللہ کا عشق یعنی کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کا عشق سکھائے آپ کو,
جی
تو آپ کو خود آگاہی ہوگی یعنی سیلف اویئرنیس ہوگی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی, عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو یہ اقبال کا تصور بھی یہی تھا کہ وہ پریکٹسز ان کو رسومات کے طور پہ نہ لیا جائے, یعنی کہ اس کو ریچولسٹک اپروچ کے طور پہ نہ لیا جائے بلکہ اس کو عبادت اور لذت کے طور پر سمجھا جائے, تو آپ کو آشکار ہوگی خدا کی لذت اپنے اندر سے. جب آپ خدائی صفت کے حامل ٹھہریں گے تو آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے لگ جائیں گے. جب آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ اپنے پڑوسی کے خالی پیٹ کی فکر نہیں کر رہے تو روزہ رکھنے کا کیا فائدہ. اور یہی بات جو ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, جو کیونکہ جو ہندوستان اور پاکستان افغانستان اور ایران کی فکر ہے وہ فقیرانہ فکر ہے, وہ صوفیانہ فکر ہے, تو اس فکر کے اندر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر فرمایا ہے, تو پنجابی میں فرمایا کہ اٹھ کھڑکے دکڑ وجے تتا ہوئے چلہ, آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ. وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بھائی کمیونٹی کچن کا تصور پیدا کیا جائے, آپ رمضان کے اندر کمیونٹی کچن کو اسٹیبلش کریں یعنی کہ لوگوں کے اندر لنگر تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے سے دل بھی ملے, ایک دوسروں کی پیٹوں کی تکلیف کا احساس ہو, ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انفرادی نفس کشی کی جائے تاکہ آپ کلندروں کے رستے پر چل سکیں, اقبال کے شاہین بن سکیں جو ابھی ذکر ہو رہا تھا. دیکھیں اس شعر کے اوپر بات ختم کرتا ہوں کہ اقبال نے فرمایا کہ مہرو میں ہو انجم کا محاسب ہے کلندر, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر, یعنی کہ نفس جو ہے وہ کلندروں پر اور اللہ والوں پر سوار نہیں ہوتا, اللہ والے اس پر سوار ہوتے ہیں, وہ حکم دیتے ہیں اپنے جسم کو, جسم نہیں انہیں حکم دیتا کہ اب ہمیں پانی پینا ہے, اب ہمیں کھانا کھانا ہے, وہ حکم دیتے ہیں جسم کو کہ تم اللہ کی راہ پر چلو.
بہت زبردست شہید علیہ صاحب, بہت شکریہ, گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہے گا. میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کا وقت لوں گا یہاں پر اور جلدی سے کچھ نکات میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنا روزہ گزار سکتے ہیں, آپ کو زیادہ بھوک نہ لگے, زیادہ آپ کو پیاس نہ لگے. کہا جاتا ہے کہ ایسی غذائیں استعمال نہ کریں جو تیل میں تلی بھی ہوں, بہرحال جن میں مسالے جس میں مرچیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوں, ان چیز کا بہت خیال رکھا جائے. کہا جاتا ہے جتنی زیادہ فروٹ اور سبزیوں کا, پھل اور سبزیوں کا آپ لوگ استعمال کریں گے افطاری میں سحری میں, اتنی ہی کم آپ کو پیاس لگے گی اور اتنی انرجی آپ کے بدن میں رہے گی. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ زیادہ بسکٹ چپس اور ایسی چیزیں جن کو پروسیسڈ فوڈ کہا جاتا ہے ان کا استعمال کریں گے اتنی ہی آپ کو پیاس لگے گی اور اتنی ہی آپ کو جلدی بھوک لگے گی, کیونکہ یہ چیزیں بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر کسی قسم خاص قسم کی انرجی نہیں ہوتی. اور کہتے ہیں کہ چار قسم کی سفید غذائیں جن میں ایک سفید نمک آ جاتا ہے, سفید آٹا آ جاتا ہے, سفید چینی آ جاتی ہے, اور ان کا تین جو ہیں بہت اہم ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزے میں ان کو کم سے کم استعمال کیا جائے, بھوری چینی, بھورے چاول, بھورا آٹا اور نمک کو تو بالکل نکال دیں. اگر ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو آپ کا روزہ نہیں لگے گا. اور اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ سبزیوں کا سوپ اگر صبح سحری میں استعمال کیا جائے, جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی میں پیاس لگتی ہے اگر وہ یہ اس سوپ کا استعمال کریں تو وہ بہت ان کو پیاس نہیں لگے گی اور وہ انرجی سے سرشار رہیں گے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں ایسی چیزیں جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے اس کا زیادہ حصہ استعمال کریں, جس میں پاستا, آلو سے بنی ہوئی غذائیں یا میکرونی وغیرہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں اس کا استعمال کریں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کی خدمت ایک بار پھر حاضر ہیں ہم لوگ اور ہمارے ساتھ شہیر الہی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہیر صاحب, آخری حصہ ہے آپ کی گفتگو کا اور میں چاہوں گا کہ اگر مختصر کر کے آپ اس کو جو ہے کسی نتیجے پہ پہنچا دیں. بہت شکریہ.
اصل میں موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس کو مختصر کیا نہیں جا سکتا,
جی,
بس مجھے روزہ نہ لگ جائے باقی خیر.
بالکل.
حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے تین چیزیں بہت پسند ہیں,
جی,
تلوار سے جہاد کرنا, سخت گرمی کے روزے رکھنا, اور بن بلائے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. اب دیکھیں کہ مولا علی المرتضیٰ کی پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے روزہ رکھنا. اب رمضان کو فلسفہ جہاد کے ساتھ سمجھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے تو باواز بلند فرمایا کرتے ہیں ائمہ اہل بیت حضرت اہل بیت اطہار کو اور صحابہ کرام کو کہ اب تم لوگ جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہو. تو پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا؟ فرماتے ہیں اب آپ نے اپنے نفسوں کے ساتھ لڑنا ہے. اب وہ نفس کے ساتھ آپ کا جہاد ہے جو ضروری ہے. اب نفس ہوتا کیا یہ چھوٹی سی بات سمجھ لے تو سارا رمضان کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا. نفس ایسا ہے کہ جیسے ایک پیکٹ آف انسٹنکٹس ہے, یعنی جبلتوں کا مرکب ہے.
ٹھیک ہے.
اچھا, انسان میں بہت ساری جبلتیں ہوتی ہیں, شہرت حاصل کرنے کی, دولت حاصل کرنے کی, سخاوت حاصل کرنے کی. اب یہ اتنے سارے مسائل ہیں, یہ 20 سے 21 جبلتیں ہیں جو اللہ نے انسان میں ودیت کر دی ہیں, جن کے اوپر قابو پانا بڑا ضروری ہوتا ہے.
صحیح.
اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شطرنج کے موروں کی طرح, دے آر لائک پونز آف دا چیس. تو یہ ہوتے 20-22 مورے ہیں لیکن ان کی چالیں ہزاروں یا لاکھوں ہوتی ہیں.
صحیح.
یعنی شہرت دولت سے مل جائے تو ایک نیا فتنہ.
صحیح.
دولت کسی اور چیز غیرت سے مل جائے وہ ایک اور فلسفہ. حسب نسب سے شہرت مل جائے ایک اور مسئلہ, حسب نسب دولت سے مل جائے ایک اور مسئلہ.
صحیح.
تو ان تمام نفسانی چیزوں کے اوپر قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھوکے رہیں, آپ رمز حاصل کریں, آپ جلائیں اس نفس امارہ کو کہ جو آپ کو کھینچ کے لے کر جا رہا ہے حیوانی چیزوں کی طرف, اور آپ واپس انسانی استارے کی طرف واپس آئیں تاکہ آپ معاشرے کے اندر ایک بہترین آدمی کے طور پر کام کر سکیں. اور یہی فلسفہ ائمہ اہل بیت نے سکھایا ہے, یہی فلسفہ اولیاء اللہ نے دکھایا اور کر کے دکھایا. اور ایک چھوٹی سی بات اور,
جی ضرور,
ہندوستان کی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ صرف مسلمان نہیں, یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں.
اچھا.
لیکن اگر آپ ایک اور خوبصورت تصور دیکھیں کہ یہاں پر فاسٹنگ بدھا کا تصور ہے.
جی.
یعنی کہ جتنے بھی لوگوں نے نروان حاصل کیا, یعنی کہ خدا کا تصور یا امن حاصل کیا ہے یا معاشرے کے اندر امن کا پرچار کیا ہے.
صحیح.
وہ رمضان کی فضیلت, یہ رمضان نہ کہوں گا بلکہ روزے کی, فاسٹنگ کر کے کیا.
صحیح.
اس سے وہ برکات حاصل ہوتی ہیں, وہ پردے کھلتے ہیں خدا کی صفات کے جو کہیں اور نہیں کھلتے.
صحیح.
اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا تصور یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سدھارتھ, جن کو بدھا جی بھی کہا جاتا ہے,
جی,
ان سے کملا پوچھتی ہے کہ جو ان کی زندگی کی ان کی محبت ہے اور وہاں سے ان کی نسل بھی چلتی ہے. تو سدھارتھ سے وہ پوچھتی ہے انگریزی میں کہ ینگ سادھو واٹ کین یو ڈو, کہ اے فقیر, اے نوجوان فقیر تم کیا کر سکتے ہو, تمہیں آتا کیا ہے کرنا. تو آگے سے فرماتے ہیں آئی کین تھنک, آئی کین ویٹ اینڈ آئی کین فاسٹ. میں جو فقیر ہوں میں تین چیزوں کا حامل, میں سوچ سکتا ہوں, روزہ رکھ سکتا ہوں اور کام کر سکتا ہوں.
بہت بہت شکریہ شہیر علیہ صاحب, بہت زبردست آپ کی گفتگو رہی. جی چاہ رہا تھا پورا دن آپ کی گفتگو سنے لیکن بہرحال آپ کا بھی روزہ ہے اور ہمارے وقت بھی محدود ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے, بہت شکریہ.
کہ اپنے شہیر لائی بھائی کی گفتگو جاری رکھتے, ہم لوگوں کا روزہ تو بہت اچھا گزرتا
ہے. بالکل,
اور یقیناً ہم لوگوں کی گفتگو خدیجہ اقبال صاحبہ سے بھی جاری ہے لیکن وقت بہت محدود ہے, ہم واقعی آپ سے معذرت خواہیں. تو اگر آپ آج کی گفتگو کو نتیجے تک پہنچانا چاہیں, سمیٹنا چاہیں تو پروگرام آپ کے.
بالکل, اقبال مطلب جو ہے وہ اقبال کے تعارف کے حوالے سے ہی ابھی تو فی الحال تقریباً بات ہوئی تھی.
جی.
اگر اقبال کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو ان کے موضوعات پہ بات آتی ہے کہ وہ کون کون سے اہم موضوعات ہیں. تو اقبال کی شاعری میں اہم موضوعات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ عقل و عشق ہیں, تحرک کا درس دیتے ہیں اور جو ہے وہ جد و جہد اور آزادی کی تلقین کرتے ہیں. عقل و عشق کے بارے میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ عشق کو وہ حاوی رکھتے ہیں عقل پر, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محوے تماشائے لبے بام ابھی. اسی طرح سے جو ہے وہ تحریک کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی شاعری میں وہ تحرک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں سے یہ چاہتے بھی ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اقبال کی شاعری میں سب سے اہم تصور جو ہے وہ خودی کا ہے. خودی کیا ہے؟ اقبال خود اس کو جو ہے وہ خودی کو زندگی سے تعبیر کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس زندگی کو بیداری کائنات سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی اگر خودی انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے اور اگر اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اقبال کا یہ تصور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہے, من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب خودی کی جو ہے یہ ایک بہت گہرائی لیے ہوئے تصور ہے اقبال کی شاعری میں, ہم مکمل تو اس کو بیان نہیں کر سکتے. خودی کے جو ہے وہ چند مراحل پیش کیے ہیں جس میں اقبال جو ہے وہ اطاعت الہی اور ضبط نفس اور نیابت الہی کو پیش کرتے ہیں. یہ وہ مراحل ہیں جس کے ذریعے اقبال جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے اور اللہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھلا کر اللہ میں جو ہے وہ یعنی کل جز جو ہے وہ کل میں تبدیل ہو جاتا ہے, انسان بہت اللہ سے مل جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ. ہم لوگوں کا سب کا مقصد یہی ہے اب انشاءاللہ کہ ہم لوگ یعنی واقعی رمضان المبارک ایسا موقع ہے خرم ہم لوگوں کے لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم سوچیں,
سوچ سکیں. بالکل,
کہا جاتا ہے ایک یعنی لمحہ فکر کرنا 100 برس کی عبادت سے برتر ہے. اسی کی وجہ سے تاکہ انسان اپنے حقیقت تک پہنچ سکے. صحیح
بالکل صحیح بات.
آج کا پروگرام یہی فکر ہے جو ایسی شخصیات پیدا کرتی ہے.
بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ خدیجہ اقبال صاحبہ, تشریف آپ لائیں. بہرحال موضوع ہم لوگ کا ختم نہیں ہوا لیکن بہرحال کوشش کی کہیں تک پہنچا تو ضرور.
بالکل, بہت شکریہ حسن, آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ایک بار پھر خدیجہ اقبال صاحبہ, آپ تشریف لائیں ہمارے اسٹوڈیو میں اور بڑے اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی, اور اس طرف شہیر الہی صاحب جو اسلام آباد اسٹوڈیو سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی بہرحال رمضان مبارک کے موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کی. صرف ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلوں ناظرین کہ ہمارا تصویری مقابلہ ماہ رمضان کے سلسلے میں جاری ہے فیس بک پہ, اور انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں ہم لوگ قرآن اندازی کریں گے اور 3 خوش نصیب لوگوں کے نام نکلیں گے اور ان کو انعامات بھیجے جائیں گے. تو بہرحال اپنی تصاویر جو آپ ماہ رمضان کے سلسلے میں لیتے ہیں ان کو ہمارے facebook.com/SUT Morning Show پہ ضرور ڈال دیں. بہت شکریہ. صرف میں یہ بتاتے چلوں کل ہمارے ساتھ قصور عباس الوی صاحب ہوں گے اور انشاءاللہ ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالیں گے ہم لوگ, اور ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا. میں خرم گردیزی اور حسن زیدی اجازت چاہتے ہیں آپ سے.